أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم.
گزشتہ کا جو مضمون تھا وہ غالبا ہو گیا تھا اور ابھی کوئی نیا مضمون میں نے چنا نہیں، لیکن ابھی اثر کے بعد سوچ رہا تھا کہ کس عنوان سے بات کروں، کس مضمون کو اختیار کروں، تو اس رکوع میں جس کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا ایک جملہ میرے ذہن میں آیا جس کا مضمون کچھ احوال کے مناسب ہے. اس مناسبت سے میں نے اس رکوع کی تلاوت کی ہے. وہ مناسبت یہ ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ مضمون اختیار کیا کہ لوگوں کی زندگیوں میں جو افکار چلتے ہیں، جو تھاٹ چلتے ہیں، بعض مرتبہ وہ لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، بلکہ اکثر مرتبہ. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سے سیدھے سادے لوگ کسی غلط فہمی کی وجہ سے شکار ہو جاتے ہیں. حق تعالی شانہ کی طرف سے پھر ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے راستہ متعین ہو جاتا ہے کہ یہ راستہ ہے کون سا اور اس کا انجام کیا ہے، اس کے آثار کیا ہیں. اب اس کے بعد لوگوں کی قوت فیصلہ پر بات چھوڑ دی جاتی ہے اور ان کے لیے عذر باقی نہیں رہتا. جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں پر بھی اور پوری دنیا میں بھی مسلمان مختلف حالات سے دوچار ہیں اور مسلمان مختلف گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں. اس ملک میں بھی بہت سی جماعتیں کام کر رہی ہیں، بہت سے گروپس ہیں، بہت سے آرگنائزیشنز ہیں. ابھی میرے غائبانے میں یہاں کوئی بہت بڑا کنونشن ہوا تھا اور اس میں ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی شرکت کی تھی اپنے قریبی لوگوں سے اور دوستوں سے. وہاں کے کچھ حالات میرے علم میں آئے تو اس پس منظر میں یہ آیت میرے ذہن میں آئی. کوئی اجتماعی کام آدمی کرے یا کوئی اجتماعی فکر کی دعوت دے یا کسی طرح کی اجتماعیت ہو تو اسلامی اصول بنیادی یہ ہے کہ شریعت کی پابندی ہونی چاہیے. اگر شریعت کے موافق کوئی فکر ہے، کوئی اجتماعیت ہے تو وہ صحیح ہے، اس کے اچھا نتیجہ برآمد ہونے کی توقع ہے. اگر نتیجہ اچھا برآمد ظاہری طور پر دنیا میں نہ بھی ہوا تو اللہ کی رضا تو حاصل رہے گی، چونکہ اللہ کے حکم کے موافق ہے وہ چیز ہوگی. تو مقصد اصلی تو اللہ پاک کا راضی ہونا ہے، اور اللہ کس سے راضی ہیں کس سے نہیں یہ یہاں نہیں معلوم ہوا، دنیا میں نہیں معلوم ہوتا ہے. اللہ پاک کس سے راضی ہیں، کس سے خوش ہیں اور کس سے نہیں ہیں، یہ تو آخرت میں معلوم ہوگا. دنیا میں دلیل کے ذریعے سے معلوم ہوتا، متعین کیا جاتا ہے کہ یہ حق پر ہے، اس کی وجہ سے اللہ اس سے راضی ہوں گے. اور دلیل اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے، غلطی پر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے. اور بندہ اس دنیا میں اسی کا ذمہ دار اور مکلف ہے، ورنہ تو ہم کیسے جانیں گے. یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں کسی اجتماعیت کے لیے زیادہ تعداد کسی طرف ہونا اور کم کسی طرف ہونا اس کے صحیح غلط ہونے کا معیار نہیں. قوت کسی کے ساتھ ہونا، کسی کے ساتھ قوت نہیں ہونا، یہ صحیح غلط ہونے کا معیار نہیں. وسائل کسی کو میسر ہونا، کسی کو نہیں ہونا، یہ صحیح غلط ہونے کا معیار نہیں. حتیٰ کہ ظاہری طور پر کامیابی کسی گروپ کو ہونا، کسی کو نہیں ہونا، یہ بھی کامیابی کا معیار نہیں، صحیح ہونے کا غلط ہونے کا معیار نہیں ہوتا. اس دنیا میں دلیل ہے، دلیل کی طاقت ہے، اور دلیل سے مراد ہے قرآن پاک اور احادیث مبارکہ. اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو اجتہاد ہوتا ہے وہ، اور قرآن اور حدیث کے موافق علماء امت کا اجتماع، اس کو اجماع امت کہتے ہیں. یہ چار دلیلیں ہیں مسلمانوں کے پاس. مسلمان سمجھتے ہیں کہ دو دلیلیں ان کے پاس ہیں، نہیں، دلیل کی ماخذ جو ہیں وہ دو نہیں ہیں، چار ہیں. یہ ایک مسلمہ اصول ہے، دو قرآن اور حدیث ہی سے متعین ہیں لیکن ہیں وہ چار، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. ان چاروں سے جب کوئی چیز متعین ہوگی تو وہ قرآن کی کہلائی جائے گی، چونکہ یہ سب قرآن ہی میں ہے، اور وہ حق کہلائی جائے گی. اگر اس کے روشنی میں کوئی بات متعین ہو تو وہ حق ہونے کی دلیل ہوگی. لوگوں نے اپنے اپنے فکریں بنائی ہوئی ہیں، عقیدے بنائے ہوئے ہیں، نظریے قائم کیے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتے ہیں. کل قیامت میں دعوت دینے والے اور دعوت دیے ہوئے وہ ایک گروپ کی شکل میں ہی لائے جائیں گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم لوگوں کو ان کے مقتداؤں کے ساتھ میں بلائیں گے. تو مقتدی اور مقتدا دونوں کو ایک جگہ لا کے کھڑا کیا جائے گا. مقتدا کو تو ذمہ داری ہوگی ہی کہ لوگوں نے اس کی بات مانی، مقتدی کے بھی ذمہ داری ہوگی کہ تم نے کس بیس پہ مانی. اگر میں تو دوسرے کی بات سن کے چلا، میں تو فلاں کی بات مان کے چلا، میرا کیا قصور تھا؟ تو مجھے تیرا قصور یہی ہے کہ تو نے اس کی بات کس بنیاد پہ مانی؟ تو نے کسی کو جو اپنا فالوور بنایا، کسی کو فالو کیا، تو وہ کس اصول پر تو نے کیا؟ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے مقتدی پر. فرعون اور فرعونیوں کے بارے میں قرآن پاک میں یہی کہا گیا ہے کہ وہ خود بھی جہنم میں داخل ہوگا اور اپنے ساتھیوں کو بھی، سب کو جنہوں نے اس کی اتباع کی، سب کو جہنم میں داخل کر دے گا. فرعون جو فرعونی ہیں، اس کی فرعون کی بات ماننے والے، وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ ہم کمزور تھے، یا یہ نہیں کہہ سکیں گے صاحب ہمارا کیا قصور تھا، اس نے جو ہمیں سمجھایا ہم وہ سمجھ گئے، اس نے جو ہمیں بہکایا ہم بہک گئے، کوئی ہمیں سیدھا راستہ بتا دے تو ہم سیدھا راستے پہ چلتے، اس نے غلط راستہ بتایا یہی ہم نے صحیح سمجھا تو ہم اس پر چل پڑے. اس کی وجہ سے انہیں چھوڑا نہیں جائے گا. چھوڑا اس لیے نہیں جائے گا کہ اس کے غلط ہونے کی دلیلیں قائم کی گئی دنیا میں، اس کے راستے کے غلط ہونے کی دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے قائم فرمائی، جس سے حجت پوری ہوئی کہ یہ غلطی پر ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے حق پر ہیں. مسلمانوں کے اندر جو مختلف گروپس اور جماعتیں پائی جاتی ہیں، اس میں بھی یہی بات ہے کہ مسلمان کس کے پیچھے چلیں، کس راستے کو اختیار کریں، کس اجتماعیت میں منسلک ہوں، کس گروپ کے ساتھ جڑیں. چونکہ آدمی فرد اپنے طور پر تو کچھ نہیں کر سکتا، تنہا کچھ نہیں ہے، اس کو کسی نے کسی کا ساتھ دینا ہوتا ہے، کسی نے کسی کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوتا ہے. اس ملک میں جو جماعتیں کام کر رہی ہیں، جو افکار والے کام کر رہے ہیں، جب ان کے اجتماعات ہوتے ہیں تو اجتماعات اور اس میں ہونے والی ایکٹیویٹیز جو ہیں، یہ ظاہر کرتی ہیں ان کے اندر کے فکر کو اور مزاج کو اور ذہنیت کو. جب اجتماعات ہوں تو اس میں اختلاط پایا جائے مردوں اور عورتوں کا، جب اجتماعات ہو تو اس میں پردے کا کوئی اہتمام نہ ہو، جب اجتماعات ہوں تو اس میں ٹی وی، مووی، الا بلا، ان سب چیزوں کا برسر عام استعمال کیا جائے، نہ صرف استعمال کیا جائے بلکہ اس کا انتظامیہ کی طرف سے اہتمام کیا جائے، جب اجتماعات ہوں تو فحش اور بے حیائی کے ساتھ ملاقاتیں ہوں. حتیٰ کہ یہاں تک سنا جا رہا تھا کہ رب شادیوں وغیرہ کے واسطے رشتے جوڑنا، رشتے توڑنا، تلاش کرنا، آپس میں ملاقاتیں کرنا، یہ سب چیزیں چل رہی تھیں. اب تک سمجھداروں کے واسطے یہ بات بھی کافی تھی کہ بھئی کس راستے پہ چلنا چاہیے، لیکن ابھی حال میں مجھے مزید کچھ اطلاعات ملی ہیں اور غالب گمان یہ ہے کہ وہ صحیح ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے شرکت کی ان کے ذریعے سے ملی ہیں. اب اس میں یہ بھی ہو گیا کہ صاحب فیشن شو بھی ہونے لگے، اب اس میں یہ بھی ہو گیا کہ مردوں اور عورتوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں کتابوں کی شکل میں چھپے ہوئے، وہ بھی بک اسٹالوں پہ ملنے لگے. اب اس میں یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کی بھی ایک بڑی تعداد کو دعوت دی جانے لگی. اب اس میں یہ بھی ہو گیا کہ صاحب غیر مسلموں کی حمایت کی آواز اٹھائی جانے لگی، تعاون کی، اخوت کی، بھائی چارگی کی، مصالحت کی آواز لگائی جانے لگی. اب یہاں تک نوبت پہنچ گئی. یہ سارے اعمال کا ایک مجموعہ ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے، انسان کو اندازہ ہو سکتا ہے، یہ سب دلیلیں ہیں ایک معنی میں کہ آدمی کو معلوم ہو جائے کہ یہ راستہ کون سا ہے، اس کے پیچھے کون سا دماغ ہے، اس کے پیچھے قرآن و حدیث والا دماغ ہے یا قرآن و حدیث سے دوری والا دماغ ہے، اس کے پیچھے دین پر جمنے والا، صبر کرنے والا، دین پر استقامت کی کوشش کرنے والا دماغ ہے، یا دین کو بیچ دینے والا، دین کے ساتھ دین کی قیمت لگا دینے والا دماغ کام کر رہا ہے. یہ ہر زیادہ عقل والے کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اور چھوٹی عقل والے کے بھی سمجھ میں آ جا سکتی ہے. یہ بات قرآن کریم میں یہاں ایک جملہ موجود ہے جو اس معنی کی وضاحت کر رہا ہے. اصل میں بہت زیادہ واضح لفظوں میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بندوں کو اس کی توفیق دی ہے کہ وہ اپنے اسکول آف تھاٹ پہ جمنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو خوف خدا، فکر آخرت، ایمان کا بنانا، اعمال کا بنانا، سنتوں کی اتباع، سنتوں کی پابندی، حلال حرام کا امتیاز و فرق، دشمن اور دوست کی پہچان، اس کی بات چلاتے ہیں، اور کبھی ان کی اس پالیسی میں تبدیلی نہیں آتی. جو ان کا پالیسی میٹر ہے کبھی چینج ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، متعین ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ لوگ اس بات کی دعوت دیتے ہیں. تو اب سامنے والے کے لیے، سوچنے والے کے لیے کھلا ہوا میدان ہے کہ بھائی جس راستے کو تم اختیار کر رہے ہو اس کو سمجھ جاؤ، جس گروپ کا تم ساتھ دیتے ہو اس کو سمجھ جاؤ کہ کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے، کون دین سے قریب کرے گا کون دین سے دور کرے گا، بلکہ مجھے آپ کہنے دیجیے کہ کون دین کے اندر باقی رکھے گا کون دین کے باہر چھوڑ کے آئے گا، اسلام کی باؤنڈری کے باہر چھوڑ کے آئے گا دھیرے دھیرے. یہ آدمی کو سوچنا مشکل نہیں رہا. اس مضمون کا ایک جملہ ہے قرآن پاک میں اس آیت میں، تو وہ اس پس منظر میں پھر مناسب یہ ہوا کہ پورا رخو تلاوت کیا جائے، تو پھر میں نے پورا رخو تلاوت کیا. جب وہ مضمون آئے گا تو اس کی تھوڑی وضاحت کروں گا. اب تعالی شانہ اس رکو میں، یہ دسویں پارے کا پہلا رکو ہے سورہ انفال کی، یہ آیت نمبر 41 سے میں نے تلاوت کی ہیں، 10-12 آیتیں تلاوت کی ہیں. مضمون تو یہ چل رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہو تو وہ کیا کریں، اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اس بات کو یاد رکھو کہ جو تم کو مال غنیمت ملے دشمن پر غالب آ کر اور دشمن کے علاقے کو فتح کرنے کے ذریعے سے جو مال حاصل ہوتا ہے مسلمانوں کو، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. تو اس کی تقسیم کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اس کا پانچواں حصہ وہ اللہ کے لیے مختص کر دینا ہوتا ہے. پانچ حصے بنائے جاتے ہیں، ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور چار حصے میں پھر دیگر تفصیلات ہوتی ہیں، جس میں سے بڑا حصہ لڑائی میں حصہ لینے والوں کو دے دیا جاتا ہے. یہ جو اللہ کے لیے پانچواں حصہ ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور رشتہ داروں کے لیے ہے، رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے، یتامہ کے لیے ہے، اور مسکینوں کے لیے ہے، اور مسافروں کے لیے. اسی للہ کی تفصیل ہے، ورنہ خود اللہ کو تو نہیں چاہیے. مال لے کے اللہ پاک کو کیسے دیں گے آپ، کیا کریں گے اللہ لے کے مال کو، وہ تو ساری دنیا کو دیتے ہیں، وہ سبحان ہے. جو اللہ کے متعلقین ہیں ایک معنی میں، خاندانی رشتہ تو اللہ کا کسی کے ساتھ نہیں ہے، جس کی نسبت اللہ پاک کے ساتھ میں ہے بس وہ اللہ ہی کے کہلاتے ہیں، اور اس کا مصرف جو ہے وہ اللہ ہی کا مصرف ہوگا. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قرابت دار اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کو پانچواں حصہ دے دو. اس کو بیان فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر تو تم کو ایسا ہی کرنا پڑے گا. وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، جو اللہ نے اپنا کلام اپنے بندے یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اس پر تمہارا ایمان ہے. وہ جو ہم نے نازل کیا فرقان کے دن، حق و باطل کے فرق کرنے کے دن، جس دن کے دونوں جماعتیں آپس میں مل پڑی تھیں، اللہ کی جماعت اور شیطان کی جماعت، جو اللہ کی طرف سے دفاع کرتا ہے مدافعات کرتا ہے اس کو حزب اللہ کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کی طرف سے نہیں کرتا تو مقابلے میں ہوتا ہے اس کو حزب الشیطان کہا جاتا ہے، اسی کو یہاں جماعت سے تعبیر فرمایا ہے. آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی ہے، اگر اس پر تمہارا ایمان ہے تو اس وحی کی روشنی میں جو تمہیں ہدایت دی جا رہی ہے تمہیں اسی اعتبار سے ہر کام کو کرنا پڑے گا. جیسے ہر کام کرنا پڑے گا ویسے مال غنیمت کی تقسیم بھی کرنی پڑے گی. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں ایک اور بات بھی فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان میں حق و باطل کے فیصلے کے دن اور بھی بہت سی چیزیں نازل فرمائی تھیں معجزات کے طور پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی. اگر تمہارا یقین ہے اللہ پر کہ اللہ کی خاص نشانیاں اور قدرت کے کرشمے تھے جو اللہ پاک نے اس دن دکھائے ہیں، تو پھر تم کو یہ چاہیے کہ اصل ہماری حمایت ہوتی ہے جس کی وجہ سے تم کو فتح حاصل ہوتی ہے، لہذا اس میں ترتیب جو ہے نا وہی ہونی چاہیے جو ہماری ہے. یہ فرما رہے ہیں یوم الفرقان بدر کے دن کو کہتے ہیں، جنگ بدر کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، جو مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے اس کا نام غزوہ بدر ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریک رہے، بنو سنفی شریک تھے، اس کو یوم الفرقان کہتے ہیں. فرقان کے معنی فرق کر دینے والی چیز، حق اور باطل کو نمایاں کر دینے والی. اور یہ وہ دن ہے جس دن دو جماعتیں آپس میں مل پڑی تھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دن وحی تو نازل ہوئی تھی، یعنی بہت سے آیتیں اس موقع پر بھی اتری تھیں، لیکن اس کے علاوہ بہت سے معجزات اس دن ظاہر ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو اللہ ہی کی طرف سے دیے گئے تھے، وہ بھی اس کا مصداق بتائے گئے تھے. جنگ بدر میں جو معجزات ظاہر ہوئے تھے ان کی بہت تعداد ہے، اس میں سے چند میں یہاں ذکر کروں گا. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمہاری فتح ہوگی، یہ بشارت دے دی تھی، چاہے کوئی صورت سے لڑائی ہو، دو جماعتوں میں سے کسی جماعت سے بھی تمہارا ٹکراؤ ہو سکتا ہے، مخالفین کی دشمنوں کی دو جماعتوں میں سے کسی جماعت سے تمہارا ٹکراؤ ہوگا، اور ہم وعدہ کر رہے ہیں کہ ایک پر تم کو غالب کر دیں گے. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، ہم نے دو جماعتوں میں سے ایک کے بارے میں وعدہ کر لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم کو ملے گی. وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم چاہتے تھے کہ بغیر کاٹے والی سے تمہارا سابقہ پڑے. وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يُحِقَّ اللَّهُ كَيْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ پاک یہ چاہتے تھے کہ حق کے حق ہونے کو ظاہر کر دیں. تو تازہ نیوالا دینا نہیں چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ، بغیر کانٹے والوں سے سابقہ نہیں پڑھانا چاہ رہے تھے بلکہ کانٹے والوں سے سابقہ پڑھانا چاہ رہے تھے. مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ چاہتے تھے کہ کچھ کرنا نہ پڑے، اللہ پاک بس اپنا فضل فرما کے تم کو کامیابی دے دے، اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ تمہارا طاقت والوں کے ساتھ میں ٹکراؤ کر دیں، تم بے سہارا وہ بہت سہارے والے، تم بے سر و سامان وہ بہت سامان والے، تم غیر مسلح وہ پوری طرح مسلح، اور پھر اس کے بعد میں ٹکراؤ ہو جائے، پھر ہماری مدد آئے، پھر حق واضح ہو جائے کہ ارے بھائی اس کے پیچھے سے کوئی غیبی طاقت ہے، ورنہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے کامیابی کی کوئی شکل تمہارے لیے نہیں تھی. تو تم یہ چاہتے تھے کہ تم کو کچھ کرنا نہ پڑے، تازہ بنا بنایا نوالا مل جائے، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ کچھ کانٹے دار معاملہ ہو جائے جس میں پھسم پھسی ہو تھوڑی. وَتُرِيدُونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، تو یہ بھی آپ کے معجزات میں سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہلے سے بتا دی گئی تھی کہ ایک واقعہ ہو جانے والا ہے لیکن اس میں تمہارے لیے کامیابی ہوگی. واقعے کی تفصیل میں جانا نہیں ہے کیونکہ بہت لمبا قصہ ہے، لیکن بہرحال ہمارے علم میں ہے یہ بات، ہم سب جانتے ہیں اس کو. اس کے چیدہ چیدہ کہیں سے کوئی بات پیش آئے گی تو آپ حوالے سے اس کو سمجھ سکیں گے کہ جب قریش کا جو قافلہ سامان تجارت لے کر اسلحہ خریدنے کے لیے ملک شام گیا ہوا تھا، سامان تجارت سے جو نفع آئے گا اس سے اسلحہ لینے کی نیت سے، اور اسلحہ لینے کے بعد میں پھر مسلمانوں سے لڑنے کی نیت سے یہ قافلہ گیا ہوا تھا، بہت زیادہ مال اس میں لگایا گیا تھا. حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 26 کروڑ کا مال تھا وہ اس زمانے، اس زمانے کے یعنی 100 سال پہلے کے حساب انہوں نے لگا کے بتایا کہ کم و بیش 26 کروڑ کا مال بنتا تھا وہ، جس جو نفع آ رہا تھا قریش کی مشترکہ کمپنی کے ذریعے سے وہ حاصل کیا جا رہا تھا، اور اس سے وہ اسلحہ خریدنا چاہتے تھے اور تیار ہو کے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کا ارادہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی تھی، تو آپ یہ چاہتے تھے کہ جہاں سے شر کے حالات شروع ہوں گے وہیں سے کنٹرول کر لیا جائے، خریدنے دیا جائے، پھر ان کو لڑنے کے لیے آنے کا موقع ملے، پھر لڑائی ہو، وہاں تک نوبت جانے کی کیا ضرورت ہے، پہلے ہی سدے باز کر دو اس کا. تو اس کو روکنا چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے آپ صحابہ کو لے کے چل پڑے، کوئی باضابطہ جنگ کا پلان نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ نے بس سب کے لیے اعلان نہیں فرمایا تھا، ایک عمومی اعلان فرما دیا تھا کہ کچھ ساتھ ہی ساتھ ہو جائیں، تو اس میں صحابہ کی چھوٹی تعداد جن کو 313 سے ہم جانتے ہیں وہ ساتھ ہو گئے تھے. سامان کوئی خاص نہیں تھا ان لوگوں کے پاس، لڑنے کا سامان بھی ان کے ساتھ میں نہیں تھا، تلواریں بھی بہت تھوڑی سی تھیں، نیزے بھی بہت تھوڑے سے تھے، گھوڑے ان لوگوں کے پاس میں نہیں تھے، اونٹ تھے خالی، اونٹ میں کہاں لڑائی ہوتی ہے، لڑائی تو گھوڑوں میں ہوتی ہے، گھوڑوں کے ساتھ 70 اونٹ تھے پورے ان 313 میں، اور ایک ایک اونٹ پر 3-3 آدمیوں کی باری تھی، یہ چڑھے گا پھر تھوڑی دیر کے بعد میں وہ، پھر اس کے بعد میں وہ سوار ہو گیا تھا. حتیٰ کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی اونٹ مختص نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 لوگوں میں ایک 3 افراد میں سے ایک فرد تھے جن کے حصے میں اونٹ تھا، حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ اور حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان 3 کے بیچ میں ایک اونٹ تھا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ان دونوں حضرات کے بیٹھنے کی باری آتی ہے اور حضور کے چلنے کی باری آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ تشریف رکھتے ہیں ہم لوگ پیدل چل لیں گے، تو حضور فرماتے کہ نہیں، جو باری ہے وہ باری ہے، اپنے حصے میں برابر پیدل چلتے تھے آپ اس موقع پر. عجیب آپ کے اخلاق تھے اور آپ کا کردار تھا. آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ کیوں تم لوگ میرے سے زیادہ قوی ہو کیا، یہ فرماتے تم مجھ سے قوی نہیں ہو، میں تم سے زیادہ قوی ہوں، اور فرماتے کہ آخرت کے ثواب سے میں مستغنی نہیں ہوں، اگر تم کو ضرورت ہے ثواب کی پیدل چل کے تو مجھے، میں بھی مستغنی نہیں ہوں، یہ فرماتے آپ. برابر وہ 3 اونٹوں میں آپ کا بھی حصہ تھا، ایک اونٹ میں تین آدمیوں کے حصوں میں سے آپ کا بھی ایک حصہ تھا. بہت بے سر و سامانی کے ساتھ گئے تھے. ہوا یہ کہ وہاں جاتے ہی بجائے اس کے کہ وہ ابو سفیان کا قافلہ ملتا جو لے کے جا رہے تھے, ان کو پتا چل گیا تھا کہ آ رہے ہیں مسلمان, تو وہ بھاگ گئے ادھر سمندر کے کنارے. انہوں نے فوراً ایک آدمی کو بھیجا, وہ ان کی حفاظت کے واسطے جو مکہ مکرمہ سے لشکر آ گیا حفاظت کے واسطے, اسی سے سابقہ پڑ گیا بدر کی جگہ پر. تو جیسے وہ قافلہ سامنے پڑا تو جہاں جگہ مل گئی وہیں ٹھہرنا پڑ گیا. تو حضرات صحابہ جہاں ٹھہرے تھے وہ ریتیلی جگہ تھی جس میں پیر دھس جاتے تھے, اور وہاں پانی نہیں تھا اور پیچھے سے کمک کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا. تو وہ ایسی جگہ ہے لڑنے کی اعتبار سے, جنگ کے اعتبار سے, کہ وہاں دوسرے کو مارنا تو بہت دور کی بات ہے, اپنے کو بچانا مشکل ہوتا ہے. اور بھائی پیر دھس رہے ہیں, بھاگنے ہی نہیں آ رہا, تو لڑیں گے کیسے وہاں پہ؟ پانی نہیں ہے, اگر گھیر لیا گیا تھوڑے دنوں کے واسطے تو پانی نہیں ملے گا تو ویسی کی موت ہو جائے گی. تو جو معجزات اس موقع پر ظاہر ہوئے تھے اس میں ایک یہ بھی ہوا تھا کہ بارش ہوئی بغیر کوئی موسم کچھ نہیں تھا, اللہ پاک نے تیز بارش برسا دی. جو بارش اللہ نے برسا دی تو اس میں ہوا یہ کہ ریت پوری جم گئی, جس میں پیر دھستے تھے وہ آسانی سے چلنے لگے, اور پانی ان لوگوں نے جمع کر لیا, اور جس اچھی صاف ستھری زمین پر دشمنوں نے قبضہ کیا ہوا تھا وہ پورا کیچڑ سے لطف ہو گیا, وہاں چلنا مشکل ہو گیا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن جو معجزات دیے گئے, معجزے کے طور پر جو باتیں پیش آئی, اس میں سے اس دن کی خاص بارش بھی ہے کہ اس نے بالکل کایا پلٹ دی, راحت کی جگہ کو تکلیف کی جگہ بنا دیا اس نے, اور تکلیف کی جگہ کو راحت کی جگہ بنا دیا. اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا, صحابہ کرام نے فرشتوں کو دیکھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرشتے کو دیکھا. آپ لیٹے ہوئے تھے, اچانک آپ کی آنکھ کھلی, اور حضرت صدیق اکبر کو آپ نے فرمایا کہ بشارت ہو کہ دیکھو یہ جبرائیل گھوڑا لے کے آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا میں ان کو اور ان کے گھوڑے کو دونوں کو دیکھ رہا ہوں, یہ آپ نے فرمایا. اور یہ ہے کہ فرشتے لڑے نہیں باضابطہ, صرف مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرنے اور ہمت دلانے کے لیے آئے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوا, ایک دو قصوں میں, دو تین قصوں میں ایسا ہوا کہ جوش یعنی غیرت میں, جوش میں فرشتوں نے مار دیا. انہوں نے مارنا چاہا کسی کو, وہاں پہلے سے گردن اسی کٹی ہوئی تھی, مگر یہ کہ یہ کامنلی نہیں ہوا کہ سب فرشتوں نے ایسا کیا. انہیں کبھی کہیں کہیں کسی فرشتے نے جوش میں آ کے کسی مسلمان کا ایسا ساتھ دیا کہ اس کے مارنے سے پہلے اس کو مار کے اس کی منڈی دے دی کہ یہ لے لو. تو ان سارے بہت بڑا اللہ کے بعد اس سال ملک جو ہے فرشتوں کے اتارنے کا جو واقعہ پیش آیا, بہت بڑا معجزہ ہے. قرآن پاک میں بھی وہ تفصیل سے اس کا ذکر ہے, چوتھے پارے میں بھی, یہ دسواں پارا ہے. دشمن جب بہت قریب آ گیا اور بہت بڑی تعداد میں تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشویش ہوئی. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے تو پوچھا کہ یہ تو بڑے یعنی مسلمانوں پر خوف ہے ان کے بارے میں کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچ جائے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمایا کہ آپ ایک مٹھی ریتی لیں اور اس کے بعد ان کے اوپر پھینک دیں, یہ سب کام ہو جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریتی لی اور جب ان کی طرف پھینکا تو آپ کی مٹھی میں کتنے ریتی آ سکتی ہے اور جب پھینکیں گے تو وہ کدھر جائے گی؟ لیکن معجزے کے طور پر یہ ہوا کہ جتنے لشکر میں تھے سب کی آنکھوں میں پڑی جاتی. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ آپ نے جو مٹی پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی, ہم نے پھینکی تھی. ہما رمائتا اذ رمائتا ولکن اللہ رمى, جب آپ نے پھینکا تھا نا تو وہ آپ نے نہیں پھینکا تھا, ہم نے پھینکا تھا. اور جب ہم نے پھینکا تھا تو تھوڑی مس ہو جائے, وہ تو ہم نے بانٹ بانٹ کے پہنچایا اندر تک لوگوں کی آنکھوں میں. ارے آنکھوں میں مٹی پڑ گئی تو ہمارا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ وہ ایک ان کے لیے مصیبت ہو گئی, لڑنا ہی مشکل ہو گیا. ایک معجزہ یہ پیش آیا تھا کہ صحابہ کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مشرکین بہت تھوڑے نظر آ رہے تھے. فی یریکہم اللہ فی منامک قلیلا, اور یہ دو ہوا, ایک تو خواب میں بھی آپ کو بہت کم دکھائے گئے اور ایک یہ کہ بیداری میں بھی آپ کو کم دکھائے گئے. تھے بہت زیادہ مشرکین, لیکن اگر وہ ان کے بہت زیادہ ہونے کو یہ لوگ محسوس کر لیتے ایمان والے تو ان کو گھبراہٹ ہو سکتی تھی کہ بھائی ہم 300 ہیں, بے سامان کے ہیں, وہ لوگ 1000 سے بھی زیادہ ہیں, سامان کے ساتھ ہیں, مسلح ہیں, تو لڑنے کا تو کوئی موقع نہیں ہے, ہم نے لڑنے کی تیاری نہیں کی ہے, تو حوصلے چھوٹے ہو جاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ تھوڑے ہیں یہ. صحابہ آپس میں بات کر رہے تھے کہ لوگ کتنے ہوں گے, تو بولے یہ لوگ 90 ہوں گے, میرا خیال میں 80 ہوں گے یا 90 ہوں گے. پھر دوسرے تیسرے صحابی نے کہا کہ نہیں 90 نہیں ہوں گے, 100 تو ہوں گے. پھر وہ 1000, جب ایک آدمی کو قید کیا ان میں سے, پوچھا تم لوگ کتنے ہو, تو کہا کہ ہم لوگ 1000 آئے ہیں. کہنے لگے ہم تو 100 کے اندر تم کو گن رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بطور معجزہ ہم نے یہ کیا کہ صحابہ کرام کو ان دشمنوں کو تھوڑے دکھایا بالکل. اچھا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ دشمنوں کو صحابہ بھی تھوڑے دکھائے, ان کو بھی یہ تھوڑے دکھائے, اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ میں ان کو بھاگنے دینا نہیں چاہ رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے میں چاہتا تھا کہ ان کی بھی ہمت رہے کہ لڑیں تو سبھی کم, اگر میں ان کو زیادہ دکھا دیتا معروف کرنے کے لیے تو بھاگ جاتے. یہ کافر تو ویسے ہی ڈرپوک ہوتا ہے, بہادر ہو کے بھی ڈرپوک ہوتا ہے. تو دشمنوں کو صحابہ کم دکھائے گئے, صحابہ کو یہ دشمن کم دکھائے گئے. صحابہ کو یہ دشمن کم اس لیے دکھائے گئے کہ ان کے حوصلے رہیں, اور دشمنوں کو صحابہ کم اس لیے دکھائے گئے کہ یہ بھاگنے نہ پائیں, ان کے بھی حوصلے رہیں. بلکہ ابو جہل نے بہت زیادہ قلت تعداد کے پیش نظر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ لوگ تو اتنے کم ہیں کہ ان کو قتل مت کرو, ان سب کو رسیوں سے باندھو, اتنے آسانی سے یہ بن جائیں گے کہ جس کی کوئی حد نہیں, تو پھر ہم ان سے بڑی بڑی رقمیں وصول کر سکتے ہیں اور ان کو خود ذلیل کر سکتے ہیں, یہ اس نے کہا. مگر جب سابقہ پڑا تو پتا چلا کہ بھائی یہ تو اتنے کم نہیں ہیں جتنے ہم سمجھ رہے تھے, اور یہ ایسے نہیں ہیں جیسے ہم سمجھ رہے تھے کہ آسانی سے ان کو رسیوں سے باندھ لیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بہت فکر تھی کہ ایک اچانک میں یہ سابقہ ہو گیا دشمن کے ساتھ میں, اور یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے مسلمانوں کا ان کے ساتھ میں, تو کیا ہوگا. اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے جو باتیں پیش آئیں اس میں سے ایک یہ کہ آپ کو یہ تک بتایا گیا کہ ان آنے والوں میں سے کون کہاں مارا جانے والا ہے. جس رات میں آپ صفوں کو سیدھا فرما رہے تھے اور بیٹھنے کی جگہ مقرر کر رہے تھے کہ تم یہاں بیٹھو گے, تم یہاں بیٹھو گے, تم یہاں بیٹھو گے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کہاں قتل کیا جائے گا, فلاں کہاں قتل کیا جائے گا, یہ جگہ کی نشاندہی آپ نے فرما دی تھی کہ وہ یہاں مرے گا. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر تو صحابہ کو کامل یقین تھا, اعتماد تھا, قتل گاہیں تک آپ نے بتا دی, اور یہ بذریعہ وحی آپ نے بتائی. تو یہ سب وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان, یوم الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر جو باتیں نازل کی تھیں وہ سب یہ تھیں. مشرکوں میں آنے والوں میں عقبہ ابن ابی معیط بلکہ بھی بہت سخت مخالف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور ستانے میں تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا, کوئی موقع چھوڑتا نہیں تھا, اور بہت زیادتی کرنے کا اس کا مزاج تھا. تو جو آدمی حد سے زیادہ وہ تجاوز کیا ہوا ہوتا ہے اور اس کی کوئی توقع نہیں ہوتی اس کے بارے میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہچان لیے ہوں گے تو آپ نے ایک مرتبہ اسے بھی فرمایا تھا کہ عقبہ اگر تو مجھے مکے کے باہر ملے گا کبھی بھی تو جو تجھے پکڑوا کے مروا دوں گا, یہ حضور نے فرمایا تھا. تو عقبہ آ گیا تھا اس میں, اور حضور کی یہ بات صحابہ کو معلوم تھی کہ حضور نے اس سے یہ بات فرمائی تھی کہ تو مکے کی پہاڑیوں کے باہر جب بھی مجھے ملے گا تو تیری موت ہے. تو یہ یقین تھا صحابہ کو کہ آج اس کو مرنا ہے. عجیب معاملات تھے. انہیں واقعات میں جنگ بدر ہی کے واقعات میں حضرت عباس کا مشہور واقعہ ہے. حضرت عباس مشرکین کی طرف سے آئے ہوئے تھے لڑنے کے لیے حضور کے چچا, چونکہ اندر سے تو وہ مسلمان ہو گئے تھے لیکن ابھی ظاہر نہیں کیا تھا, اور ابو جہل کے ساتھ میں دوستی تھی, وہ اس نے روا روی میں پکڑ لیا, کھینچ لیا ان کو کہ آپ نہیں آئیں گے تو کیسا, آپ تو سردار ہیں, آپ یہ ہیں, آپ بڑے بڑے لوگ پیچھے رہ گئے تو کیسا, 50 قسم کی باتیں اس نے کی, ان کو رسید لیا اپنے ساتھ. وہ بابل ناخواستہ جو ہے طبیعت سے نہیں بلکہ وہ ساتھ چلے تھے, خدا کی کرنی یہ ہوگی کہ وہاں پکڑے گئے, قید کر لیے گئے ان کو. تو جتنے قیدی تھے ان کے بارے میں جو بہت سی باتیں ہوئی اس میں سے ایک بات یہ ہوئی کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے. تو حضرت عباس سے بھی کہا گیا کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے. تو حضرت عباس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں دینے کے واسطے, میں کہاں سے لا کے دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھتیجے تم کو تمہارے نا کہ میرے پاس کیا, کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس دینے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچی جان کے پاس میں جو آپ رکھے آئے نا امی فضل کے پاس, وہ کیوں نہیں دیتے. وہ کہنے لگے تجھے کیسے معلوم, یہ تو ایک ایسا راز ہے جو میں اور میری بیوی ہی جانتے ہیں اور کسی کو نہیں معلوم. حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے بتایا کہ تم جو ہے نا ام فضل چچی کا نام تھا حضور کی, ام فضل کے پاس رکھا کے آئے ہیں. تو یہ بطور معجزے کے سامنے آئی بات. حضرت عباس فرماتے ہیں کہ پہلے سے تو میرا یقین تھا ہی تھا اور میرے یقین میں اضافہ ہو گیا, مگر میں نے وہاں اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا کہ لوگ بزدلی کی نسبت کر دیں گے, ڈر کے ایمان قبول کیا. میں نے طے کر لیا کہ مکہ جاؤں گا اور فوراً آ جاؤں گا مسلمان ہو کے. اسی طریقے پر اس دن یہ بھی اطلاع دے دی گئی تھی کہ جو قید ہونے والے تھے ان میں سے مسلمان ہونا بہت سو کا طے تھا اللہ پاک کے علم میں. تو جن لوگوں سے معاوضہ لیا جا رہا تھا ان کو یہ بات بتائی گئی کہ تم سے جو معاوضہ لیا جا رہا ہے فدیے میں, تم میں سے جن جن لوگوں کے دلوں میں بھلائی ہے وہ تسلی رکھیں کہ ان کو ان کا مال واپس کر دیا جائے گا. یہ اللہ نے وعدہ فرما لیا. اس دن یہ آیت اتری تھی, یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم. تم لوگوں میں سے جن کے دلوں میں خیر ہے جو اللہ کو معلوم ہے کہ کون ایمان لانے والا ہے، توبہ کر لینے والا ہے. فرمایا کہ تم میں سے جن لوگوں کے دلوں میں خیر ہے ان کے بارے میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ آج تم سے فدیہ لیا جا رہا ہے، لیکن اس سے بہتر تم کو دے دیا جائے گا. جس میں خود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تجربہ خود ہی بتاتے ہیں کہ جو مجھ سے اس دن لیا گیا تھا، 20 مثقال سونا غالباً لیا گیا تھا ان سے. فرمایا کہ تھوڑے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے 20 غلام مجھے دیے ایمان لانے کے بعد. وہ غلام میرے لیے کمائی کرتے تھے، نوکری کرتے تھے، اور ہر غلام ہر سال 20 مثقال سونا مجھے دیتا تھا. یوتیکم خیرا مما اخیدا منکم، یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، کیونکہ یہ پیشن گوئی حضور کی معجزات ہی میں سے ہے. اسی موقع پر دو آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا خاص منصوبہ بنایا تھا. ایک کا نام عمیر ابن وہیب ہے اور دوسرے کا نام صفوان ابن امیہ ہے. یہ دونوں حضور کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آپ کا سامنا ہوا تو وہ لوگ ذرا سا پلاننگ میں تھے کہ موقع پا کر کریں گے یہ کام. آپ نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیسے آنا ہوتا ہے؟ بس ویسے ہی ہم لوگ آ گئے تھے آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے. حضور نے فرمایا کہ بتاؤ تم لوگ کہے کے لیے آئے ہو؟ تو فرمایا کہ بتائیے آپ کے لیے. فرمایا کہ تم دونوں نے میرے بارے میں یہ منصوبہ بنایا ہے اور تمہارے پاس یہ یہ چیز ہے اور فلاں جگہ بیٹھ کے تم نے یہ سب کام کیا ہے. اتنا اثر ہوا عمیر پر کہ اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا. عمیر نے کہا کہ یہ تو بالکل غیبی چیز ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، وہ مسلمان ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں داخل ہو گئے. اس موقع پر جو معجزات پیش آئے ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی پیش آیا کہ عکاشہ ابن محصن جو ہیں صحابی ہیں، جنگ میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میری تو تلوار تھی، تھوڑی سی تلواریں، وہاں پہ چند تلواریں تھیں، لوگوں کے ساتھ کوئی لڑنے کے ارادے سے تو گئے نہیں تھے. جیسے تلوار ٹوٹی تو پہلے نہیں تھے کچھ، ابھی بھی ہو گئی. تو حضور کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چولہا جلانے کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کو اٹھا کے ان کے ہاتھ میں دیا کہ چلو اس سے کام چلاؤ. تو جیسے انہوں نے پکڑا اس لکڑی کو تو وہ تلوار بن گئی، اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے کام کیا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے فتح عطا فرما دی. اور یہ نہ صرف یہ کہ اس موقع پر ٹیمپرری طور پر تلوار بن گئی، یہ مستقل تلوار بنی رہی، یہ ان کے پاس تھی اور وہ اسی سے کام کراتے تھے. جب بھی اس کے بعد انہوں نے شرکت کی کئی جگہوں میں، کئی جنگوں میں اور کئی موقعوں پر انہوں نے اس کو اپنے ساتھ میں رکھا. حتیٰ کہ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا نام بھی انہوں نے عیون رکھا ہوا تھا. اور طلحہ ابن خویلد ایک مدعی نبوت گزرا ہے، جھوٹا نبوت کا مدعی، اس کے مقابلے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر نے بھیجا تھا، تو اس موقع پر ان کی یہ تلوار ٹوٹی اور یہ شہید ہو گئے تھے. مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی وہ تلوار ان کے پاس میں تھی. یہی اسی طرح سے ایک اور واقعہ بھی عجیب پیش آیا، وہ یہ ہے کہ اسلم ابن حرش نام کے ایک صحابی ہیں، ان کی بھی تلوار ٹوٹ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس موقع پر کھجور کی ایک چھڑی تھی، کھجور کے درخت کی، نخلستان کی ایک چھوٹی سی چھڑی تھی. آپ نے وہ چھڑی ان کو دے دی، کہا کہ تم اس سے دشمنوں کو بھگاؤ. بس انہوں نے وہ چھڑی کو جو اپنے ہاتھ میں لے کے لہرایا تو وہ تلوار ہو گئی، اور یہ تلوار بھی ان کے پاس میں ہمیشہ رہی، جب یہ حتیٰ کہ خیبر میں یہ شہید ہوئے ہیں. ایک صحابی ہیں حبیب ابن عدی نام کے، حبیب ابن عدی کو مار لگا جنگ میں، اور جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ جو ہے نا مڑ گیا اور جوڑ میں سے نکل گیا. مطلب یہ کہ ٹوٹ نہیں گیا پورا، لیکن یہ کہ جوڑ چھوٹ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جب حضور کی خدمت میں لائے گئے تو حضور نے اپنا لعاب لگایا ان کی جوڑ کی جگہ پر اور اس کو سیدھا کیا تو وہ سیدھا ہو گیا. اور پھر اس کے بعد میں نہ ان کو تکلیف تھی اور نہ وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ میرا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے. سادہ صحابہ اس کو دیکھ رہے تھے، تو یہ بھی ایک بڑا معجزہ اس موقع پر ہوا. حضرت قتادہ ابن نعمان ایک صحابی ہیں، ان کو تیر آ کے لگا جس کی وجہ سے ان کی آنکھ جو ہے وہ اندر سے نکل کے باہر لٹک گئی. تو صحابہ نے مشورہ یہ دیا کہ بھائی اس سے عافیت جان چھڑانے کی صورت یہ ہے کہ اس کو کاٹ کے نکال دیا جائے، کیونکہ وہ تو بیچ میں لٹک رہی تھی. مگر یہ آپس میں رائے ہوئی کہ نہیں ایسا کرتے ہیں، حضور کے پاس چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، آپ نے اپنی انگلی مبارک سے اس کو حدقہ میں یعنی آنکھ کے گڑے کے اندر اس کو دبا دیا اور اس پر آپ نے اپنا لعاب لگا دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میری کون سی آنکھ کو مار لگا تھا. حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمتہ اللہ علیہ نے تقریباً 15-17 ایسے معجزے خاص اس موقع پر کے ظاہر فرمائے ہیں، لکھے ہیں. عبداللہ ابن نوفل ایسے ایک یعنی اس وقت جو ہیں دشمنوں کی طرف سے آئے ہوئے تھے، مشرقین مکہ کے ساتھ میں لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے. وہ جب گرفتار ہو گئے تو فدیہ کی بات چل رہی تھی کہ فدیہ لینا ہے، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ایسا کرو، جدے میں تمہارے جو نیزے چھپے ہوئے ہیں، تم نے جو برچے چھپائے ہوئے ہیں جدے میں، وہ ہمیں دے دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. عبداللہ ابن نوفل نے کہا کہ یہ ایک ایسا راز ہے جو میرے دوستوں کو بھی نہیں معلوم، میں نے کسی کو نہیں بتایا، تو یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. چنانچہ وہ مسلمان ہو گئے اور وہ برچے انہوں نے حضور کی خدمت میں پیش کر دیے، اور وہ برچے 1000 تھے جو انہوں نے وہاں چھپا کے رکھے تھے، جو نیزے تیار کرتے انہوں نے رکھے. ایسے بہت سے واقعات پیش آ گئے. تو جو وحی قرآن پاک کی شکل میں اس دن نازل ہوئی وہ بھی اس کا مشمول ہے، اس کو بھی یہ شامل ہے، اور جو معجزے اس دن صحابہ کو دیکھنے کو ملے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پیش آئے، وہ بھی اس کا مزداق ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کو اللہ کی نشانیوں پر یقین ہے تو پھر تم سمجھ جاؤ کہ یہ سارے واقعات جب ہوئے تو خاص ہماری تائید تھی، ورنہ جو سچویشن تھی اس میں تو تمہارے کامیاب ہونے کے کوئی چانسز نہیں تھے. اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسے موقع سے فتح دے اور پھر تم کو مال غنیمت حاصل ہو، تو اگر اس میں سے تم کو یہ کہا جائے کہ تم اس کا پانچواں حصہ یہ کر لو، چوتھا حصہ یہ کر لو، دوسرا حصہ یہ کر لو، تو تمہیں کوئی خلجان نہیں ہونا چاہیے، اشکال نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کن تم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا، اگر تم اللہ پر اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر یوم الفرقان میں جنگ بدر میں نازل فرمایا ہے اس پر تمہارا یقین ہے تو تم ایسے ہی کرو. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، وہ جو چاہیں کرتے ہیں. فرماتے ہیں اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، وہ کیا ہوا تھا یوم الفرقان میں، جو خاص واقعہ ہوا تھا اس میں سے کچھ ذکر فرما رہے ہیں. فرمایا کہ جب تم ادھر کے کنارے پر تھے، پہاڑ کے ادھر کی جانب جو مدینہ منورہ کو لگتا ہے، ادھر تم تھے، وہم بالعدوۃ القصوی، اور وہ یعنی مخالف جو ہیں وہ دوسرے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور جو قافلہ تھا جس کو لینے کے لیے تم نکلے تھے وہ تم سے نیچے تھا، تمہاری پہنچ سے آگے تھا، وہ ان کی طرف کے حصے میں تھا. اگر وہ چاہتے تو ابو سفیان کا قافلہ بھی ابو جہل کے ساتھ آ کے ساتھ دینے کی اس میں تھا، ایسی جگہ پر وہ چھپ گیا تھا جا کے بالکل ساحل سمندر پر. وہاں سے ولو تو تم لخت لختم فلمی آواز، اگر تم آپس میں ایک دوسرے سے وعدہ کر کے لڑنے کے لیے آتے تو یہ لڑائی ہونی مشکل تھی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ولو تو تم، اگر تم آپس میں وعدہ کر کے آتے، لخت لختم فلمی آواز، تو آنے میں وعدے کی جگہ پر پہنچنے میں تم اختلاف کر ڈالتے. یا تو صحابہ کی آپس میں رائے یہ ہوتی کہ یہ حکمت نہیں ہے، مصلحت نہیں ہے کہ ہم اس بے سر و سامانی میں ان کے ساتھ میں اس طرح سے جائیں لڑیں، یا ان لوگوں کو حوصلہ نہ ہوتا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیا ہے، گھبراہٹ ڈال دی ہے. یہ پہلے سے ہے بات کہ کافر ڈرتا بہت ہے، اس کے دل میں ڈر ہو جاتا ہے، روب چھا جاتا ہے، وہ آتا نہیں، چونکہ اگر باضابطہ طریقے پر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں کی طرف سے غیر ارادی طور پر ہم نے ایسی سچویشن کھڑی کر دی کہ دونوں لڑنا ہی پڑے دونوں کو. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا ہم نے کر دیا. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، اور لیکن یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرما چکے تھے ایک بات کا جو ہونے والا ہے، ایک کام کے لیے جس کا ہونا اللہ نے طے فرما دیا تھا، اس کا فیصلہ اللہ نے کر دیا تھا، اس لیے یہ صورتحال ہو گئی. اور یہاں لیقضی اللہ امرا سے مراد جنگ کا ہونا ہے، لڑائی کا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ نے طے فرما دیا تھا کہ کسی طرح ان کی مدبھیڑ ہو ہی جائے اس موقع پر، اس لیے نہ ان کو موقع دیا میں نے نہ ان کو موقع دیا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ وان اللہ لسمیع علیم. یہ ہے وہ جملہ جو میرے ذہن میں اثر آیا تھا، تو کیونکہ خالی اس جملے کو لے کے تو وضاحت مناسب نہ ہوتی، درس کی شکل نہ بنتی پوری، تو اس وجہ سے میں نے اوپر سے مضمون یہ لے لیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ جس کو برباد ہونا ہے وہ دلیل سامنے آنے کے بعد برباد ہو، اور جس کو زندہ رہنا ہے، حق پر چلنا ہے، وہ دلیل سامنے آنے کے بعد چلے. یہ ہماری ایک سنت ہے. اس جملے میں اللہ پاک نے اپنی ایک سنت مبارکہ کو ظاہر فرمایا اور یہ بتایا کہ ہم یہ صورتحال کر دیتے ہیں کہ جس کو برباد ہونا ہے، تباہی کے راستے پہ جانا ہے، تو وہ ارادی طور پر سوچ سمجھ کے جائے، ایسا نہ ہو کنفیوز ہو کے جائے، غلط فہمی میں چلا جائے. دیکھ لو تمہاری آنکھوں کے سامنے صورتحال ہے کہ تم کس راستے پہ جا رہے ہو. اتنی ساری چیزیں ان کے سامنے آ گئی تھی کہ خود مشرکین مکہ کو بھی پتا چل رہا تھا کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں، یہ بےودگی ہے ہماری طرف. ان کو سرنڈر ہونا چاہیے تھا، ان کو لڑنا ہی نہیں چاہیے تھا. جو واقعات ہو رہے تھے اس میں قدم قدم پر وہ تائید غیبی کو دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے کہ ان میں سے جن کو مرنا تھا کفار مکہ میں سے، یہ بات عذر نہ رہے، یہ عذر باقی نہ رہے ان کو کل کے دن کے حساب. نہیں، ہم تو بیت اللہ کے متولی تھے، تو ہم یہ کنفیوژن تھا کہ ہم آپ پر ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنایا، آخری رسول بنایا، اور افضل الرسول بنایا، تو ان کی مخالفت کرنا، ان سے لڑائی مول لینا، ان سے جنگ پر آ جانا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی کہ آدمی اندھے پن میں کر بیٹھے. اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ حالات ہم نے کریٹ اس لیے کیے کہ جس کو برباد ہونا ہو، تباہ ہونا ہو، دلیل کے ساتھ ہو تباہ ہو برباد ہو، معلوم ہو اس کو کہ بھائی میں جان بوجھ کے غلط راستے پر ہوں. اور جس آدمی کو حق پر رہنا ہو اس کو معلوم ہو جائے کہ بھائی میں جان بوجھ کے، یہ ایک دلیل ہے، یہ ثبوت ہے، یہ پروف ہے جس کی وجہ سے میں اس حق پر چل رہا ہوں. تو یہ لیہلی کا منحل کا عام بینا و یحیی منحی عام بینا، اس واقعے کے ضمن میں اللہ پاک اپنی ایک سنت مبارکہ کو ایک عمومی قاعدے کی شکل میں بیان کر رہے ہیں. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہمیشہ ہر زمانے میں ہوتا ہے، عمومیت کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حجت پوری کر دیتے ہیں کہ کوئی آدمی کو اللہ نے عقل دی ہو، سمجھ بوجھ سے وہ کام لینا چاہے تو یقیناً وہ اس بات کو طے کر سکتا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، مخلص کون ہے، غیر مخلص کون ہے، اور جناب والا اپنے آپ کو دوسروں میں مرج کر دینے کا کون ذہن رکھتا ہے، اور کون اپنے آپ کو سیو کرنے کا ذہن رکھتا ہے، کون سا اسکول آف تھاٹ صحیح ہے، کون سا اسکول آف تھاٹ غلط ہے، اور کون سی اجتماعیت جو ہے نا یہ دوائی اور بربادی میں پہنچائے گی مسلم معاشرے کو، اور کون سی اجتماعیت جو ہے نا وہ اللہ کی مدد کو لائے گی اور اللہ پاک کی رضا کا ذریعہ بنے گی، یہ چیز چھپی بھی نہیں رہے گی امت پر. کبھی ایسے حالات آئیں گے اس کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ لیہ لی کا منحل کا ہم بینا، تاکہ جس کو برباد ہونا ہو وہ دلیل آنے کے بعد برباد ہو، وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جس کو زندہ رہنا ہو وہ دلیل آنے کے بعد میں زندہ رہے. ہلاک ہونے سے مراد یہاں پر کفر والے راستے پر چلنا ہے، یہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ توجیہ فرمائی. اور زندہ رہنے سے مراد یہاں پر اسلام کے راستے پر چلنا ہے. کفر موت ہے، کفر ہلاکت ہے، کفر بربادی ہے، اور حیات جو ہے نا وہ ایمان ہے. اصل جو ہے ایمان، اصل حیات کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، سلامتی ہے، اسلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، یہ حیات ہے. تو جس کو زندہ رہنا ہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے، اور جس کو مرنا ہے وہ دلیل کے ساتھ مرے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جس وقت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلایا ان کو آپ کے خواب میں بہت تھوڑے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت تھوڑے دکھایا. ولو اراکہم کثیرا، اگر ان کو زیادہ دکھایا جاتا، جتنے ہیں اتنے ہی دکھایا جاتا یا اس سے بھی اور زیادہ بڑھا کے دکھا دیا جاتا، تو لفشلتم ولا تنازعتم فی الامر، تو تم کمزور پڑ جاتے اور تمہاری رائےوں میں فرق ہو جاتا، کچھ بولتے ایسا کر لیں گے، کچھ بولتے ویسا کر لیں گے، تو پھر وہ تم ایک سارے کے سارے وحدت فکر کے ساتھ کسی ایک بات پر جمے نہ رہتے، اور وہ خود کمزوری کی بات ہو جاتی ہے. ایسے موقع پر اگر رائے بدل گئی نا تو پھر حوصلے بھی کم ہو جاتے ہیں، اور جب حوصلے کم ہو جاتے ہیں تو پھر قوت کا استعمال بھی اجتماعیت کے ساتھ میں نہیں ہو پاتا، گڑبڑ ہو جاتی ہے پھر پوری. ولکن اللہ سلمہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ رکھا تنازع امر سے اور فشل سے، کمزور پڑ جانے سے اور آپس میں رائےوں کا فرق ہو جانے سے اللہ پاک نے محفوظ رکھا ان کو تھوڑا دکھا کر، تو مجھ سے دشمن بہت تھوڑے نظر آئے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سینے میں جو کچھ ہوتا ہے اس کو جاننے والے ہیں. ذات الصدور جو سینے والی باتوں کو اللہ پاک جان، جو ظاہری باتیں ہیں، جو لکھت پڑھت میں آتی ہیں، جو سرگوشیوں میں آتی ہیں، جو کوڈ ورڈ میں بولی جاتی ہیں، وہ تو اللہ پاک کو معلوم ہے ہی. اللہ پاک تو دلوں کی پلاننگ اور منصوبوں سے واقف ہیں، کسی کے دل پر کیا گزرتی ہے اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، کسی کے دل میں کیا بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے. ایسا نظام اللہ نے رکھا ہوا ہے کہ جتنی نیت اور جذبات اور خیالات آدمی کے دل میں آتے ہیں ایک مرتبہ آ جانے کے بعد کبھی بھی وہ ختم نہیں ہوتے. ایک مرتبہ آ جانے کے بعد کبھی بھی وہ ختم نہیں ہوتے. ایک مرتبہ ایک خیال آدمی پر آیا اور آدمی اس کو بھول گیا، یاد بھی نہیں ہے اس کو، لیکن جب اس کو بخار بہت ہوتا ہے، مال خولیا ہو جاتا ہے اور بخار کی شدت میں بڑبڑانا شروع کر دیتا ہے تو وہ 20 سال پہلے کی بات کبھی نکال کے بولتا ہے. ماہر نفسیات کا کہنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک چیز کا قلب پر ورود ہو گیا تو وہ تحت شعور میں فیڈ ہو جاتا ہے، جا کے بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعتبار سے پھر معاملہ کرنے والے ہیں بندوں کے ساتھ میں کہ تم نے کیا کیا جذبات پالے، کیسی کیسی نیتیں تم نے بنائی تھی، کیا تیرے احساسات تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اس مضمون کو مسلمانوں کو بتایا کہ دیکھو سینے پہ جو چیز گزرتی ہے وہ میں جانتا ہوں. انہ علیم بذات الصدور. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ. وہ وقت بھی یاد کرنے کا ہے، ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلا دیا تھا، اور دوسرے صحابہ کرام کو جس وقت میں کہ ان کی مد بھیڑ ہو گئی تو ہم نے تمہاری آنکھوں میں ان کو تھوڑے دکھا دیا، ان کی آنکھوں میں تم کو تھوڑے دکھا دیا تاکہ لڑ پڑو. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اور یہ اس لیے ہم نے کیا کہ ایک بات جس کا ہم نے پہلے سے فیصلہ کر دیا تھا اس کو کرنا ہم چاہتے تھے، اور وہ یہاں پر فتح ہے، حق کا غلبہ ہے، اور مسلمانوں کو فتح دینا ہے، اظہار حق ہے، اور بتا دینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسلمانوں کے ساتھ، اہل اسلام کے ساتھ غیبی مدد ہے، چنانچہ اس کا ظہور کرنا تھا ہم کو، اس لیے ہم نے ایسا کیا. وہاں جو ہے وہ لیقضی اللہ امرن کانا مفعولا لڑائی ہونے کے معنی میں تھا، اور یہاں اس لڑائی کا نتیجہ فتح کے معنی میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے کام، سب چیزیں اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہیں، لوٹتی رہی ہیں، لوٹیں گے بعد میں بھی. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا، اے ایمان والو، جب تمہاری ملاقات کسی جماعت سے ہو جو تمہاری موافق نہیں ہے تو تم اپنی جگہ پر ثابت رہو، تم بدلو مت، تم چینج مت ہو. ایک چیز ہوتی ہے حالات کے تناظر میں مداہنت، اور ایک چیز ہوتی ہے مصلحت. مداہنت جو ہے نا یہ حرام ہے اسلام میں، فرد کی مداہنت بھی حرام ہے اور اجتماعیت کی مداہنت تو بہت زیادہ حرام ہے، کیونکہ اجتماعیت کا اثر اجتماعیت پر. مداہنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مداہنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مخالف بول رہا ہے اس کو صحیح کہہ دیا جائے مصلحتاً، کہ بھئی تم بھی ٹھیک بول رہے ہیں، اور جو خود کی اپنی رائے ہے اس کی تقلید کر دی جائے کہ ہاں ہم غلطی پر ہیں. حق کو بھی حق بولنا اور نہ حق کو بھی حق بولنا، یا مصلحتاً حق کو نہ حق بتا دینا اور نہ حق کو حق بول دینا، ہاں بھائی تم بھی صحیح ہے ہم بھی صحیح ہیں، تم بھی اچھے ہم بھی اچھے، تم بھی حق پر ہم بھی، ہاں آپ جیسا بول رہے نا وہی ٹھیک ہے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہاں کے کلچر کے اندر مرج ہو جائیں، ہم لوگ کوئی الگ نہیں ہے کیونکہ ہمارے کو یہاں رہنے کا ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ میرے دوست یہ نہیں سکھایا اسلام، یہ اگر سکھایا، یہ اگر آدمی کا مزاج ہوگا تو یہ دلیل ہوگی کہ یہ دوسری ذہنیت ہے، یہ بکاؤ معاملہ ہے. اور یہ نہ صرف یہ کہ آدمی کو اللہ کی مدد سے محروم کرتا ہے بلکہ پھر اگلے آنے والے دنوں میں اپنے مذہب پر باقی رہنا بھی ناممکن کر دیتا ہے. جب اللہ کے معاملے میں تم جمتے نہیں تو اللہ پاک کیوں توفیق دے گا، توفیق سے محروم کر دے گا. اذا لقیتم، یہ مداہنت کہلاتی ہے، مداہنت حرام ہے. مصلحت یہ ہے کہ آپ مصلحتاً غلط کو غلط بولنے سے اپنی زبان روک لیں. مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ خاموش ہو جاؤ، کچھ بولنے کے مقابلے میں خاموش ہو جاؤ. عزیمت تو یہ ہے کہ ایسے موقع پر بھی اپنی جان پر کھیل کے حق کو حق بولو، غلط کو غلط بولو. ایسے موقع پر جان پہ کوئی آفت آ سکتی ہے، اس کو برداشت کر لے گا آدمی تو شہید ہو جائے گا، لیکن اس کی ہمت نہیں ہے، اس کی قوت نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے. بعض مرتبہ اجتماعی طور پر جو ہے نا اس میں حلیف بنانا بھی ہوتا ہے. حلیف بنانا الگ چیز ہے، مداہنت الگ چیز ہے. حلیف بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم آپس میں اگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارا اپنا ہماری اپنی ایک فکر ہے، ہمارا اپنا ایک مذہب ہے، ہمارا اپنا ایک وہ ہے، تمہارا بھی اپنا ایک ہے، لیکن فی الحال ہم لڑنا نہیں چاہتے تمہارے ساتھ، ہم آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے نہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم آپ ایک ہی ہیں، آپ بھی صحیح ہیں ہم بھی صحیح ہیں، آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں. اور ایک صورت یہ ہے کہ بھائی تم اپنی جگہ پر ہوں گے، ہم مانتے نہیں تم کو، ہم اپنی جگہ پر ہیں، ہم جس چیز کو سمجھ رہے ہیں وہ چیز صحیح ہے، لیکن یہ ہے کہ لڑنے کے حالات نہیں ہیں اس لیے ہم لڑنا نہیں چاہتے. اگر کسی شرط کے بغیر لڑنا نہیں چاہتے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں اگر کچھ مال لے جا کے کچھ اور شرطوں کے ساتھ میں، کچھ تمہارے ڈیمانڈس ہیں، کچھ تقاضے ہیں، اس کے ساتھ میں کوئی مسئلہ معاہدہ اگریمنٹ کر لینا ہے تو بھی کر لیا جا سکتا ہے، وہ بالکل الگ چیز ہے. حلیف تو بنا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ مداہنت نہیں کی جا سکتی. اگر ان کو خوش کرنا ہے تو جناب والا فیشن شو بھی کر دو، ان کو خوش کرنا ہے تو جناب والا وہ جن سے تعلقات کی کتابیں بھی رکھ دو اٹھا کے. بھائی یہاں کا کلچر ایسا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی بک اسٹال جو ہے وہ اس کے بغیر نہیں رہتا، تو لہٰذا یہاں پہ اس کو رکھ لینا چاہیے تاکہ یہ لوگ بھی خوش ہو جائیں. ہمارے آدمی کا بھی بیان ہو جائے تو بھائی تم بھی آ جاؤ بیان پر، تو بھائی تم بھی بڑے اچھے ہم بھی بڑے اچھے. اب یہ کیا بات ہوئی صاحب، کیا قرآن نے یہ بتایا کبھی؟ احادیث میں یہ مضمون ہے کہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا میرا دوست، سوچنے کی بات ہوگی. اس واسطے کہ یہ ایک ایسا گویا راستہ اختیار کرنے کی بات ہے یا راستے پہ ڈالنے کی بات ہے امت کو، کہ امت یا پھر ایک دم گمراہی میں جائے گی یا پھر ایک گمراہی سے بچے گی. قرب قیامت میں جو چیز ہونے والی ہے وہ یہی ہے، قیامت کے قریب جو ہے وہ یہ ہے کہ یا تو دل ایک دم سیاہ ہو جائیں گے دھیرے دھیرے، یا ایک دم سفید ہو جائیں گے دھیرے دھیرے. حق باطل کھلا کھلا رہے گا تاکہ جس آدمی کو حق پر جمنا ہے ہر قیمت پر حق پر جمنے کی سہولت اس کو رہے. سہولت کے معنی یہ ہے کہ
اختیار کرنا پڑے گا چاہے کتنی مشقت اس کو برداشت کرنی پڑے، حق واضح رہے گا. کیونکہ ایسا نہیں ہوگا قرب قیامت میں کہ ایک آدمی تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر چل جائے، اگر وہ دوسرے راستے پر چلے گا تو دھیرے 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 دیا دل جو ہے وہ سیاہ ہوتے چلے جائیں گے. حتیٰ تکون القلوب کالقلبین تورد الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا فإن انکرها نکتت نقطۃ بیضاء وإن اعرفها نکتت نقطۃ سودا. فتنے آئیں گے، جب فتنوں سے آدمی مانوس ہوگا تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑے گا، اور جیسا جیسا وہ مانوس ہوتا چلا جائے گا اس کے دل کی سیاہی بڑھتی چلی جائے گی. اور جو فتنے سے غیر مانوس ہوگا اسے اپنے کو بچائے گا، اس کے دل میں سفیدی آتی چلی جائے گی، ایک روشنی آتی چلی جائے گی. یہاں تک کہ فتنے آتے جائیں گے یہ اپنے کو بچاتا رہے گا تو یہ روشنی بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ دل پورا روشن منور ہو جائے گا. حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں کے دل، لوگوں کے دل دو ہی دلوں میں بڑھ جائیں گے کہ یا تو ایک دم روشن ہوں گے یا ایک دم سیاہ ہو جائیں گے، یا ایک دم قساوت آ جائے گی یا ایک دم حق کے اوپر جمنے کا جذبہ آ جائے گا. حتیٰ تکون القلوب کالقلبین، یہاں تک کہ دل دو دلوں میں منقسم ہو جائیں گے دو طرح، یا بیاض خالص میں یا سواد خالص میں، یا خالص روشن یا خالص کا سیاہ. اور دل کا کالے ہونے سے مراد فزیکلی دل کالا ہو جاتا وہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے احساسات، اس کی حس اور اس کی فیلنگ، اس کا شعور، یہ سب اس میں اندھاپن آ جاتا ہے. حق کو قبول کرنے کی صلاحیت جو ہے نا وہ برباد ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرمانے کہ ایمان والو، جب تمہاری ملاقات کسی جماعت سے ہو جائے تو فثبتو، تم ثابت قدم رہو، جمو تم. یہ تو مقصد اللہ تبارک و تعالی حالات میں یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندے ایمان پر جمتے کتنے. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو کثرت سے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، خوب یاد کرو. حالانکہ مضمون چل رہا ہے جنگ کا، لیکن ذکر اللہ کی تعلیم ہے. علماء نے فرمایا ہے، اس کے بعد کا جملہ ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. مسلمان میدان جنگ میں بھی اسلحہ سے کامیاب نہیں ہوگا، ذکر اللہ سے کامیاب ہوگا. یعنی اسلحہ اپنا کام جب دکھائیں گے جب ذکر اللہ کے ساتھ ہوگا، وہ مسلمانوں کے فیور میں، مسلمانوں کے حق میں. کیونکہ اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کی مدد اصل ہے، اور اللہ کی مدد اللہ کی یاد کے ساتھ ہے. اور اللہ کی یاد میں یہ بھی ہے کہ جو اس وقت کی تدبیر ہے وہ کی جائے، جو چیز اس وقت استعمال کرنا ہے وہ کی جائے، لیکن کام تو جب ہی بنے گا نا، جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوگا اس سے کام بننے کا، اور وہ اللہ کی یاد کے ساتھ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یاد کو اس موقع پر بھی لگایا ہے. ذکر اللہ کا ایک عجیب معاملہ ہے. ذکر کے دو اعتبارات ہوتے ہیں ایسے موقع پر. ایک اعتبار ہے کہ کل مطیع للہ فہو ذاکر، اللہ کا جو مطیع ہوتا ہے وہ ذاکر ہوتا ہے. اطاعت جو ہے وہ ذکر ہے اصل میں، کہ موقع پر اللہ کے حکم کو پہچان کر اس کو کرنا، وہ ذکر حقیقی کہلاتا ہے. ذکر حقیقی یہ ہے کہ حکم کو بجا لانا، جس موقع پر جو کام کہا گیا ہے کرنے کی تعلیم شریعت میں ہے اس کو اختیار کرنا. اور ذکر سوری یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس موقع پر دھیان بھی اللہ کی طرف لگائے اور زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو ثبات قدمی بھی نصیب ہوتی ہے، اور اس موقع پر جو اضطراب اور بے چینی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. چونکہ اللہ بذکر اللہ ہی تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے اور اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. تو زبان پر ذکر کے ذریعے سے دل میں ثبات آیا کرتا ہے، اور اس زبانی ذکر کے ذریعے سے اللہ پاک کی مدد متوجہ ہوتی ہے، اور کامیابی کا انحصار وہ ذکر اللہ کی کثرت پر ہے میدان جنگ میں بھی. بلکہ ذکر اللہ کے بارے میں ایک عجیب بات لکھی ہے بزرگوں نے، کہ جہاں کہیں کوئی حکم آپ کو ملے گا اللہ کے احکام میں سے، وہاں اللہ تعالیٰ ذکر اللہ کو ضرور لگائیں. حتیٰ کہ حج کا موقع ہے تو وہاں فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. نماز کا موقع ہے تو اس میں اللہ کے ذکر کا ذکر ہے کہ نماز میرے ذکر کے لیے ہے، واقعی الصلاۃ علی ذکری. اور وہاں حج کے موقع پہ کیا فرمایا کہ اضافت من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروه کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین. وہاں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. زکات ہے، روزہ ہے. روزے میں کیا، ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ نے تم کو توفیق دی ہے اس بات کی. روزے میں ذکر کا حکم ہے، نماز میں ذکر کا حکم ہے، زکات میں ذکر کا حکم ہے، حج میں ذکر کا حکم ہے، جہاد میں ذکر کا حکم ہے، تجارت میں ذکر کا حکم ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا. جب نماز سے تم فارغ ہو جاؤ جماعتی اور کاروبار کے لیے نکلو، تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ کے ذکر کے ساتھ جب آدمی کاروبار میں مشغول ہوگا تو کاروبار میں برکت ہوگی اور کاروبار میں کامیابی ہوگی، اور غفلت کے ساتھ جب آدمی کاروبار میں مشغول ہوگا تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی، تو مسلمان کامیاب نہیں ہوگا. اس کا جو وہ تو ڈاؤن ہی ہو جائے گا, اس کا جو بزنس ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا. غیر مسلم کا بزنس ٹھپ ہونے نہیں ٹھپ ہونے کے اصول الگ ہیں, مسلمان کا بزنس ٹھپ ہونے نہیں ٹھپ بڑھنے کے اصول الگ ہیں. اس میں یہ ہے کہ فیضا قوبیت صلاۃ فن کا شروع الاؤ وقت من فضل اللہ وذکر اللہ کثیرا, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, ذکر اللہ کی تعلیم ہے. یہاں پر بھی یہی مضمون ہے, اذا لقیتم فئة فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله, فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ہر موقع پر بھی حکم دیا جاتا ہے, خاص موقع پر بھی حکم دیا جاتا ہے. اس مضمون کے ضمن میں بھی یہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں سے جو چیز اصل مطلوب ہے وہ اطاعت ہے. ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے. مصلحت دیکھ کے حکموں کو نہیں چھوڑنے کا ہے, حالات کو دیکھ کے حکم کو نہیں چھوڑنے کا ہے. اگر حالات کو دیکھ کے حکم چھوڑے جائیں گے تو اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. اور یہی ہے اصل میں محنت, جس بات پر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ پاک کے حکم کو لینا اور اس پر جمنے کی ہمت آدمی میں آ جائے. ایمان کی محنت, ایمان کی دعوت, اصلاحی معاملہ, تعلیم اور تعلم, تزکیہ تذکرہ, یہ ساری چیزیں کاہے کے لیے ہیں؟ اطاعت آئے موقع پر, وہ اگر نہیں آئی تو پھر مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ, اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ولا تنازعوا, اور آپس میں لڑو مت. فتفشلوا, تو تم کمزور پڑ جاؤ گے. وتذهب ریحکم, اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. آپس میں تمہارے اختلاف ہوگا تو پھر یہ ہے کہ تمہارا رعب ختم ہو جائے گا. لوگ سمجھیں گے کہ یہ لوگ خود آپس میں لڑتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں, وہ اس کا ساتھ نہیں دیتا, وہ اس کا ساتھ نہیں دیتا. ہوا اکھڑ جائے گی, دشمن کو ہمت ہو جائے گی. اور مسلمانوں کے ساتھ تو معاملہ یہ ہے کہ کبھی بھی دشمن کے اوپر حملہ کرنے کے واسطے ان کو مسلمانوں کی مدد ہی چاہیے. تاریخ میں آپ کو شاید ہی کوئی ایسا واقعہ ملے کہ جس میں مسلمان کی مدد کے بغیر انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا ہو. جو اپنے کو مسلمان کہتے رہے ان کا ساتھ دینا ضروری ہے, اور ساتھ دیتے ہیں. ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں کہ جو ساتھ دیتے ہیں, جو اپنے کو مسلمان بھی بولتے ہیں اور مسلمان کے مقابلے میں ساتھ بھی دیتے ہیں. واصبروا, صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا ورعاء الناس, ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے نکلتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلتے ہیں. ویصدون عن سبیل اللہ, اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. واللہ بما یعملون محیط, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عملوں کو محیط ہے. جو وہ کر رہے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے گھیرے ہوئے ہیں. میں صرف اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں, ان آیتوں کا سمجھا وقت ہو گیا. مضامین کا انتباہ خود بخود بھی ہو سکتا ہے, اشارے اس میں بہت سارے موجود ہیں. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, یہ بھی بات ہوتی ہے کہ شیطان ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کر دیا تھا. دشمنوں کو شیطان نے مزین کر دیا ان کے اعمال کو. شیطان کی ایک خصوصیت ہے, وہ یہ ہے کہ اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف جو چیز ہوگی ایسی لاجک اور ایسی منطق سکھائے گا شیطان کہ وہ اس میں لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ہم حق پر ہیں. معقولیت, یہ اس میں سنسیئرٹی ہے, دیکھو یہ بات بالکل صحیح ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی وقت یاد کرنے کا ہے کہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ, جس وقت میں کہ مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے عملوں کو. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ, اور یہ بھی اس نے کہا شیطان نے کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, تم غالب ہو, تم سب سے زیادہ طاقتور ہو. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ, اور میں ساتھ ہوں نا تمہارے, میں خود تمہارا ساتھ دے رہا ہوں. شیطان نے ایک آدمی کی شکل میں آ کے ان کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں بتا دیا تھا, ابو جہل کو اور اس کے ساتھیوں کو, کہ میں بھی ساتھ دینے کو تیار ہوں, تم لوگ لڑو. فلما ترا اقل سے اتان, جیسے اس نے دونوں جماعتوں کو دیکھا اور دوسری جماعت کے ساتھ فرشتوں کو دیکھا, نقص علی عقبی, اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ گیا. وقال انی بری منکم, کہنے لگا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. انی ارا مالا ترون, میں دیکھ رہا ہوں اس کو جس کو تم نہیں دیکھ رہے. یہ خاص واقعہ ہوا تھا غزوہ بدر کے موقع پر کہ شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ آ کے ابو جہل کو اور ان کے ساتھیوں کو کہا کہ میں ساتھ دوں گا, میں بھی, میرا پورا قبیلہ جو ہے نا یہ بھی تمہارا ساتھ دے گا, تم لڑو ان کے ساتھ میں. لیکن جیسے ہی صحابہ کے ساتھ آمنا سامنا ہوا ابو جہل کا, اور شیطان دیکھ ہی رہا تھا اس منظر کو, تو وہاں صحابہ کے ساتھ تو فرشتے آ گئے تھے, اور فرشتے جو ہے نا یہ شیطان کو نظر آتے ہیں. تو وہ دکھ گیا اس کو, کہنے کا وہ یا تو بات گڑبڑ ہے بالکل. اس نے کہا انی ارام اعلیٰ ترون, میں دیکھتا ہوں اس کو جس کو تم نہیں دیکھتے. انی اخاف اللہ, مجھے تو اللہ سے ڈر لگ رہا ہے, شیطان کے پاس میں بھی اتنا خوف ہے. واللہ شدید العقاب, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والے ہیں. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض, منافقین کہہ رہے تھے اس دن, اور وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے جن کے دلوں میں بیماری ہے. غر ہؤلاء دینہم, یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. صحابہ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ دین کی وجہ سے اپنے دھوکے میں یہ لوگ, اور یہ ہر زمانے میں اس قسم کی آواز آتی ہے. جن کے دلوں میں کمزوری ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، ایمان مضبوط نہیں ہوتا، علم صحیح حاصل نہیں ہوتا، اپنے دین پر جمنے کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا، وہ لوگ پکے دینداروں کو، صحیح رخ والوں کو دیکھ کے یہ نظریہ قائم کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا دھوکے والے لوگ ہیں، ان کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے، کچھ سمجھ ان کے پاس میں نہیں ہے. اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غلبے والے ہیں اور حکمت والے ہیں. بس ان آیتوں کا کیونکہ ترجمہ کرنا تھا تبرکاً میں نے ترجمہ مطلب تھوڑا سا عرض کر دیا، اور مقصد اصلی جو اس پورے درس کا آج ہمارے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حق بات پر جمنے کی بات ہوتی ہے اس کی کچھ دلیلیں ہوتے ہیں، تو کچھ آثار ہوتے ہیں، قرائن ہوتے ہیں، آدمی اپنے شعور سے کام لے اور اپنے فہم سے حق بات کو دیکھے دلیل کی روشنی میں، پھر اس کے بعد میں وہ اس پر جم جائے. آسانی سے اس بات کا فیصلہ آدمی کر سکتا ہے کہ ایک ایسا راستہ جس کے اندر ہر قسم کی بے دینی ہے پھر دین کا کریڈٹ ہے، ہر قسم کی بے حیائی ہے پھر اس کے ساتھ دینی کریڈٹ ہے، ہر قسم کی بدتمیزی ہے پھر اس کے ساتھ دین کا نام بھی ہے. دین کے نام پر اور اسلام کے نام سے ہر وہ کام ہے جس کا دین اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب آدمی جناب اللہ لگا ہوا ہے، اپنی جان کو بھی لگا رہا ہے، اپنے مال کو بھی لگا رہا ہے، اپنا ایڈجسٹمنٹ اس کے ساتھ میں کر رہا ہے، یہ تو کوئی تک نہیں ہے بھائی. سیدھا راستہ آدمی کو اختیار کرنا چاہیے. سیدھے راستے پر چلنے میں خوف ضرور پیش آتا ہے، ڈر پیش آتا ہے، دشمنوں کی طرف سے تکلیف کا اندیشہ رہتا ہے، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، مگر اپنی استطاعت کے بقدر آدمی دین پر جمنے کی کوشش کرے، اور کم از کم یہ ہے کہ مداہنت تو نہ کرے، اور کم از کم یہ ہے کہ یعنی اپنے آپ کو یعنی دوسروں کے حوالے ہو جانے اور دوسروں کے حوالے کر دینے سے تو اپنے آپ کو بچے. کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا مذہب دیا ہے، ایک ایسا دین دیا ہے کہ جس پر استقامت اور جمنا جو ہے یہ مطلوب امر ہے. اور حضرات صحابہ کرام کی زندگی اسی لیے سامنے بار بار لائی جاتی ہے کہ دین پر جمنے کے لیے بعض مرتبہ بلکہ اکثر مرتبہ مسلمانوں کو بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بڑی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بات چل پڑتی ہے، دین حق کا غلبہ ہو چکا ہے، تو نسلوں پر ایسے اوقات نہیں آتے کہ وہ لوگوں کو ایسا خوف پیش نہیں آتا، ایسی پریشانی پیش نہیں آتی. جیسے جب مسلمانوں کا پوری دنیا میں غلبہ ہو گیا تو ان کی جو نسلیں تھیں وہ بڑے امن میں رہیں، سکون میں رہیں، ان کو ایسے حالات پیش نہیں آئے. لیکن جب صحابہ ایمان لائے تھے تو ان کو اپنے دین پر جمنے میں کیا ہوا، بڑی مشکلیں پیش آ گئیں. ایسی دنیا میں بہت جگہوں پر ہوتا ہے کہ بھائی دھیرے 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 اہل اسلام کو غلبہ ختم ہو گیا، باطل کو غلبہ ہو گیا، اب پھر اہل اسلام کو جمنے کے واسطے مختلف قسم کے حالات پیش آتے ہیں، بڑی دشواریاں پیش آتی ہیں، ان پر جمنا پڑتا ہے. تو اگر ہم استقامت کی دعا اللہ سے کریں اور استقامت کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کریں اور استقامت کی کوشش کریں تو اللہ پاک کی مدد شامل حال ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اجنبنا من فواحش ما ظهر منها ما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. نماز ہوگی کیا؟